الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال في موضع آخر: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سبني فاقتلوه ومن سب أصحابي فاجلدوه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. صدق الله ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. ہو لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. انسانوں کو دیا پیغام سکون اور طوفانوں کے رخ موڑ دیے. اس محسن عالم نے آ کر کیا کیا نہ دیا انسانوں کو. دستور دیا منشور دیا کئی راہیں دی کئی موڑ دیے. زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے. ابو بکر و عمر عثمان و حیدر باغباں جب ہوں تو پھر کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں پھر بہار آئے.
اور ہمیشہ ساقی کیسٹ ہاؤس آپ دائرہ دین پناہ کو یاد رکھیں. ساقی کیسٹ ہاؤس.
میرے واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام، یہ مدرسے کا جلسہ ہے دار الدین پناہ میں. دائرہ دین پناہ ضلع مظفر گڑھ میں آج پہلی مرتبہ تقریر کی غرض سے حاضری کا اتفاق ہوا ہے. آج ہم ایک ایسے ماحول میں یہاں آپ سے مخاطب ہوں کہ جب انجمن سپاہ صحابہ پاکستان کے 3 نوجوانوں کو بے دردی سے یہاں سے قریب ہی لیا شہر میں ذبح کر دیا گیا، بربریت اور درندگی کی حد ہو گئی کہ غسل کے بغیر دفن کر دیا گیا. کفن پہنائے بغیر صرف ایک ایک چادر میں لپیٹ کر ان کو قبر کے گڑھوں میں ڈال دیا گیا. ایک لڑکے کا قد 6 فٹ ہے لیکن اس کی قبر کا سائز 5 فٹ تھا. اس کی ٹانگوں کو مروڑ کر قبر میں ڈالا گیا. ایسا ظلم کسی نے نہیں دیکھا. دائرہ دین پناہ کے نوجوانوں، تحریکیں صدیوں تک چلتی ہیں، طریقوں کا نتیجہ ضرور نکلتا ہے. انجمن سپاہ صحابہ کا ایک ایک بچہ پورے ملک میں صحابہ کے تقدس کے لیے سر بکف ہو چکا ہے. ہم کوئی جذبات کی وارفتگی میں بات نہیں کرتے، ہمارا کوئی دماغ خراب نہیں ہو گیا. 40-40 مقدمے ہم پر موجود ہیں، ہمارا کوئی دماغ خراب نہیں کہ ہم یہ مقدمات قائم کرا کے اور مشکلات میں اپنے آپ ڈال کر ہم کسی غلط راستے پر چل رہے ہیں، یہ بات نہیں. مولانا حق نواز جھنگوی جن پر اس وقت پنجاب میں 61 مقدمے ہیں اور 2 قتل کے مقدمے ہیں، وہ بھی کوئی دیوانہ نہیں ہے. بات صرف یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کے چوکیدار ہیں جو محمد کے چوکیدار تھے. صحابہ کا مقام کتنا اونچا ہے. میں بھی حضور کا کہنا مانتا ہوں، آپ بھی حضور کا کہنا مانتے ہیں، لیکن ہمارا کہنا ماننا وہ اہمیت نہیں رکھتا جو صحابہ کا کہنا ماننا اہمیت رکھتا ہے. مسجد نبوی میں حضور تشریف فرما ہے، حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ، سب لوگ ایک لمحے کے لیے لمحے میں بیٹھ گئے. آپ نے ایک صحابی کو دیکھا، اس کا ایک پاؤں دہلیز کے اوپر ہے، دوسرا دہلیز کے نیچے ہے. حضور نے فرمایا بھی تو سیدھا ہو کر کیوں نہیں بیٹھا، تیرا ایک پاؤں دہلیز کے اوپر ہے ایک نیچے ہے، سیدھا ہو جاتا. اس نے کہا کملی والے، جب آپ کا حکم میرے کانوں میں آ گیا کہ بیٹھ جاؤ، میں نے کہا سیدھا ہوتا ہوں تو فرمان کی بجا آوری میں دیر ہو جاتی. حضور اٹھ کر سامنے بکری کے باڑے میں تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک صحابی بکری کے باڑے میں بیٹھا ہوا ہے. حضور نے فرمایا ابو دردا، میں نے تجھے تو نہیں کہا تھا بیٹھ جاؤ، تو یہاں بکری کے باڑے میں بیٹھ گیا.
حضور نے جب یہ فرمایا تو ابو دردا نے جواب دیا، کملی والے آپ کی آواز یہاں میرے بکری کے باڑے میں آ گئی، آپ کی آواز کے بیٹھ جاؤ، تو میں یہیں بیٹھ گیا۔ حضور نے فرمایا تو یہاں بکریوں کے درمیان میں؟ فرمانے لگے آپ کی آواز جو آ گئی میں یہیں بیٹھ گیا۔ انہوں نے جو عربی میں جملہ کہا اس کا ترجمہ کسی شاعر نے کیا ہے، ابو دردا نے جواب دیا درد مندوں سے نہ پوچھ کہاں بیٹھ گئے، تیری محفل میں غنیمت ہے جہاں بیٹھ گئے۔ جو مقام رسول اللہ کے صحابہ کا ہے اس کی مثال کوئی پیش کر سکتا ہے؟ صحابہ دین کی بنیاد ہے، بدر کا میدان ہے، ذرا توجہ کی ضرورت ہے، بدر کا میدان ہے، جنگ ابھی شروع نہیں ہوئی۔ ایک آپ پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خیمے میں تشریف فرما ہے، آپ نے حکم دیا ساتھ تو میرے خیمے کا چوکیدار ہے، میں یہاں خیمے میں ہوں، میرے خیمے میں کوئی آدمی بغیر اجازت کے نہیں آ سکتا سوائے ابو بکر کے، ابو بکر بغیر اجازت کے میرے خیمے میں آ سکتا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر ہوئی صدیق اکبر تشریف لائے، پوچھنے لگے حضور کہاں ہیں؟ تو میں نے کہا یہ اس خیمے میں ہے، میں چوکیدار ہوں، آپ کو اجازت ہے کہ آپ بغیر اجازت کے اندر جائیں؟ صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میں نماز عشاء کے بعد حضور کے خیمے میں گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ساری دنیا کا سردار فرش خاک پر سجدے میں موجود ہے، حضور سجدے میں۔ میں قریب ہوا تو میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، اور جب میں نے اپنا کان قریب کیا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ پیغمبر سجدے میں اللہ کے سامنے اس طرح رو رہے ہیں جس طرح بچہ ماں کے سامنے روتا ہے۔ فرمانے لگے، میں نے کہا اللہ کا نبی اللہ سے کچھ مانگتا ہوگا۔ میں خیمے سے باہر نکل آیا، میں نے پورے لشکر کا چکر لگایا، میں دو تین گھنٹے کے بعد کچھ وقفے کے بعد میں واپس گیا تو میں نے پھر دیکھا رسول اللہ سجدے میں۔ تہجد کا وقت ہو گیا، صدیق کہتے ہیں رسول اللہ سجدے میں، مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ عشاء کی نماز کے بعد رسول اللہ نے سجدہ کیا ہے اور تہجد کا وقت آ گیا، کہیں روح قفص انصری سے پرواز نہ کر گئی ہو، کہیں پیغمبر دنیا سے رخصت نہ ہو گیا ہو۔ فرمانے لگے ڈرتے ڈرتے میں قریب ہوا، میں نے کہا میں سنوں تو صحیح کہ پیغمبر کیا کہتا ہے، اللہ کا نبی کیسے روتا ہے۔ فرمانے لگے میں جب قریب ہوا تو چاند کی چاندنی میں میں نے دیکھا کہ پیغمبر کے آنسوؤں سے زمین کے سارے پتھر بھیگ گئے ہیں اور پتھر آنسو نبی کے تیر رہے ہیں۔ فرمانے لگے کہ میں نے سنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں، اللہ کے دربار میں کیا کہتے ہیں۔ فرمانے لگے یہ سننے کے لیے میں قریب ہوا تو میں نے دیکھا کہ پیغمبر کے سر نبوت سے پگڑی اتر کر زمین پر گر چکی ہے اور پیغمبر سجدے میں یوں ہاتھ کر کے اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، اور پیغمبر فرماتے ہیں اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لا تعبد فی الارض، اے اللہ میں محمد آج 313 صحابہ کی کمائی لے کر تیرے دروازے پر آ گیا ہوں، یہ میری پونجی ہے، یہ میرا سرمایہ ہے، یہ میری دولت ہے، اے اللہ یہ 313 میرے غلام ہیں، ان کو لا کر میں نے تیرے دروازے پہ جھونک دیا ہے، اے اللہ اگر تو نے آج ان کو مٹا دیا تیرا دین مٹ جائے گا، اے اللہ اگر صحابہ کو مٹا دیا تیرا نام مٹ جائے گا۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میری حیرت کی انتہا رہی، پیغمبر سجدے میں یہ نہیں کہتا اے اللہ اگر تو نے مجھے مٹا دیا تو دین مٹ جائے گا، مجھے مٹا دیا، شریعت مٹ جائے گی، بلکہ فرمایا اے اللہ اگر صحابہ کو مٹا دیا تیرا نام مٹ جائے گا، صحابہ کو مٹا دیا تیرا دین مٹ جائے گا، صحابہ کو مٹا دیا اسلام مٹ جائے گا۔ معلوم ہوا کہ صحابہ باقی ہیں تو قرآن باقی ہے، صحابہ باقی ہیں تو شریعت باقی ہے، صحابہ باقی ہیں تو اسلام باقی ہے، صحابہ باقی ہیں تو مصطفیٰ کا نام باقی۔ آج انہی صحابہ پہ کوئی آدمی تنقید کرے، کوئی ان کو برا کہے، ان صحابہ کو گالیاں دے، تو بھی نبی کا عاشق ہے، وہ بھی نبی کے عاشق ہے، 90 سال کی ایک بوڑھی عورت ہے مدینہ منورہ میں، اس نے صرف یہ سنا کہ احد کے پہاڑوں پہ رسول اللہ شہید ہو گئے ہیں، خبر یہ غلط تھی۔ احد کی جنگ شروع تھی، اس نے حضور کی شہادت کی خبر پا کر اپنے گھر سے چلنا شروع کیا، جب بازار پہنچی تو ایک آدمی نے اس بوڑھی عورت کے قریب آ کر کہا کہ اما تیرا نام ام امارہ تو نہیں ہے؟ کہنے لگی ہاں میرا نام ام امارہ ہے۔ تو اس جوان نے کہا تیرا نوجوان بیٹا جو میدان جنگ میں گیا تھا وہ شہید ہو چکا ہے۔ آگے گئی تو کسی نے کہا تیرا خاوند بھی شہید ہو گیا ہے۔ آگے پہنچی تو کسی نے کہا تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا ہے۔ میرے دوستو وہ عورت کیسی استقامت کی پیکر ہے، حضور کی شہادت کی خبر سن کر چلی تھی، بھائی شہید ہے اس نے کچھ نہ کہا، بیٹا شہید ہے اس نے کچھ نہ کہا، خاوند شہید ہے اس نے کچھ نہ کہا۔ حفیظ کہتا ہے کہ چلی تھی ایک ضعیفہ جستجوئے حال کرنے کو، کسی اچھی خبر کا بڑھ کر استقبال کرنے کو، وہ گئے تھے جنگ میں، اس کا برادر اور شوہر بھی نچاور کر دیے تھے، اس نے فرزندوں کے گوہ بھی ملے، ان سب کے رستے میں شہادت کے پیام اس کو سنانی ہی سناتے جا رہے تھے خاص و عام اس کو، مگر اس کی زبان پر ایک ہی اسم گرا تھا، مگر اس کی زبان پر ایک ہی اسم گرامی تھا، اسی کا نام نامی تھا جو مظلوموں کا حامی تھا۔ بھائی کا نہ بیٹوں کا نہ شوہر کا خیال آیا، رسول اللہ کیسے ہیں یہی لب پر سوال آیا۔ لوگوں نے کہا حضور زندہ ہیں، کہا چل کر دکھا دو مجھ کو صورت کملی والے کی، ان تاریخ آنکھوں کو ضرورت ہے اجالے، اور نظر آیا کہ ہاں جلوہ فگن نور تجلی ہے، پکار اٹھی کہ اب میری تسلی تسلی۔ یہ نبی کا عشق ہے، کہو یہ نبی علیہ السلام کا، کوئی اس عشق کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ باتیں کرنے والے اور بھی آپ کو مل جائیں گے میرے دوستو، لیکن نبی کے لیے جس طرح خون بہایا پیغمبر کے صحابہ نے، اس کی مثال کائنات میں کوئی پیش نہیں کر سکتا، پیش کر سکتا۔ حضور نے حکم دیا ایک صحابی کو کہ جاؤ میدان جنگ میں سعد بن ربیع کو تلاش کرو، سعد بن ربیع جہاں تجھے ملے سعد بن ربیع کو میرا سلام کہنا، اور اس کو کہنا کہ رسول اللہ تمہیں بلاتے ہیں۔ صحابی کہتے کہ میں میدان جنگ میں گیا، میں نے لاشوں میں دیکھا تو سعد بن ربیع نہ ملا، تو میں نے زندوں میں دیکھا تو سعد نہ ملا۔ فرمانے لگے میں زخمیوں کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ زخمیوں کے درمیان میں سعد بن ربیع تڑپ رہا ہے، میں نے قریب ہو کر حضور کا سلام دیا، جب میں نے حضور کا سلام پہنچایا تو سعد اس طرح زخمی شیر کی طرح اٹھنا چاہتا ہے، جس طرح میرے دوستوں کوئی آدمی تڑپ ہے محبوب کے لیے۔ میں نے نبی کا سلام پہنچایا تو سعد کو ایسے ہوا جیسے جناب علی خزاؤں میں بہار آ گئی ہے، سعد اٹھتا ہے پھر گرتا ہے، اٹھتا ہے پھر گرتا ہے، اٹھتا ہے پھر گرتا ہے۔ بالآخر سعد نے کہا اے نوجوان میرے نبی کو میرا سلام کہنا، اور میرے پیغمبر سے کہنا میرا آخری وقت ہے، میں جنت کی خوشبو پا رہا ہوں، میرے نبی میرے لیے دعا کرنا، کل حوض کوثر پہ ملاقات کر لیں۔ وہ صحابی کہتے کہ جب جانے لگا تو میرا دامن پکڑ لیا سعد نے، دامن پکڑ کے کہا کہ میرا تو آخری وقت ہے، لیکن میرے پیغمبر سے، میرے پیغمبر کو میری دعا کے لیے کہنا، اور فرمانے لگے کہ میرا تو آخری وقت ہے، میری قوم کے انصاریوں کو آج بھی جا کر جمع کرنا اور جمع کر کے کہنا کہ او انصاریوں، تمہارا سردار دنیا سے رخصت ہو گیا، تمہارا سردار ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، لیکن وہ یہ کہہ گیا اگر میرے جانے کے بعد نبی پر آنچ آئی تو قیامت کے دن تمہیں معاف نہیں کروں گا، پیغمبر کی عزت کے لیے کٹ جانا، نبی کی عزت کے لیے مٹ جانا، نبی کے لیے سب کچھ لٹا دینا، لیکن پیغمبر آنچ نہ آنے پائے۔ یہ کہا اور اس نے کلمہ شہادت پڑا، دنیا سے چلا گیا۔ صحابی کہتے ہیں میں حضور کے پاس آیا، میں نے سارا منظر سارا واقعہ پیغمبر کو سنایا۔ حدیث میں آتا ہے حضور کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، نبوت نے ہاتھ اٹھا کر فرمایا اے اللہ میں ساتھ سے راضی ہوں تو بھی راضی ہوں۔ یہی صحابی کہتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ کے بازار سے گزر رہا تھا، اس واقعہ کے بڑے دنوں کے بعد، تو میں نے دیکھا ابو بکر صدیق اپنے مکان کے باہر ایک چبوترے کے اوپر چٹائی بچھا کر لیٹے ہوئے ہیں اور صدیق اکبر کے سینے پر ایک بچی کھیل رہی ہے۔ میں قریب ہوا، میں نے کہا صدیق یہ آپ بچی ہے؟ صدیق نے فرمایا میری بچی نہیں۔ اور یہ کہہ کر ابو بکر اس بچی کو سینے سے لگاتے ہیں، اس کو چومتے ہیں اور اس کو سینے سے لگاتے ہیں۔ وہ صحابی کہہ رہے میں نے پوچھا یہ بچی کس کی ہے؟ ابو بکر نے رو کر کہا یہ سعد بن ربیع کی یتیم بچی ہے، اور میں اس لیے روتا ہوں کہ سعد کو آخری وقت میں یہ تو خیال آیا کہ میرے نبی پہ آنچ نہ آنے پائے، لیکن اس کو اپنی یتیم بچی کا خیال نہیں آیا۔ میں آج جب یہ واقعہ اس واقعے پر غور کرتا ہوں تو آج مجھے حیرت ہوتی ہے کہ صحابہ کا یہ عشق انجمن سپاہ صحابہ کے کارکنوں میں اس کی جھلک موجود ہے۔ وہ لڑکا ضیاء الرحمان ساجد فیصل آباد والا لڑکا جو شہید ہوا اس لیے کے واقعہ، اس کے سینے پر بندوق رکھ کے ایک شیعہ سپاہی کہا کہ یا علی مدد کہہ۔ اس نے کہا نہیں، اللہ کے سوا مدد کسی سے نہیں مانگی جا سکتی۔ یہ کہا اور اس کے سینے سے گولی پار ہو گئی، وہ جام شہادت پی گیا۔ میں اس کے گھر گیا تو اس کے بھائی نے میرے سامنے لا کر ضیاء الرحمان ساجد کی 10 مہینے کی بچی لا کر دکھائی، 10 مہینے کی بچی۔ بربریت کا مظاہرہ چشمے فلک نے دکھا کہ جب اس کی لاش 8 دنوں کے بعد قبر سے نکال کر ہم لوگ فیصل آباد میں لے، اس کی بہنیں دھاڑے مار کر روتی تھی، اس کی ماں روتی تھی، اس کی ماں کو بیٹے کا منہ دیکھنے نہیں دیا گیا۔ وہ بچی جب جوان ہوگی تو کیا کہے گی کہ میرے باپ کو لوگوں نے اس طرح مارا کہ اس کی قبر بھی پوری نہیں بنائی؟ بربریت کی حد ہو گئی۔ میرے دوستو، دین کے لیے صحابہ نے مار کھائی، دین کے لیے صحابہ نے، اس کی مثال جس طرح پیغمبر کا عشق صحابہ میں موجود تھا، اس عشق کی جھلک اس بر صغیر پاک و ہند میں ایک جماعت میں نظر آتی ہے جس کو علماء دیوبند کی جماعت کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں اس انسان کی عظمت پہ قربان جاؤں جس کو مولانا محمد قاسم نانوتوی کہتے ہیں، سب کو رحمت اللہ علیہ، اتنا بڑا نبی کا عاشق ہے، حضور کے روضے پہ جاتا ہے۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی حج کرنے گئے، مدینہ منورہ گئے، پیغمبر کے روضے سے 7 میل پہلے اپنا جوتا اتار دیا۔ کسی نے کہا آپ کے پاؤں میں پتھر چبھیں گے، مولانا نانوتوی نے جواب دیا بات پتھروں کی نہیں، میں تو جوتا اس لیے اتارتا ہوں کہ شاید 1400 سال پہلے رسول اللہ کے نبوت والے کب یہاں آئے ہوں اور نانوتوی کا جوتا کہیں پیغمبر کے قدموں کے اوپر نہ آ جائے۔ 7 میل پیچھے اپنا جوتا جو اتارتا ہے، اس کو آج پاکستان کا بدتی ملا کہتا ہے، یہ نبی کا گستاخ ہے۔ جو 7 میل پیچھے جوتا اتارے وہ نبی کا گستاخ ہے، اور جو پیغمبر کے مصلے پہ کھڑے ہوئے امام کو کافر کہے وہ نبی کا عاشق ہے. کافر کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ میرے دوستو، مولانا محمد قاسم نانوتوی حضور کے روضے سے باہر آئے، فرمایا میرے آقا کا مجھ پہ تو اتنا کرم تھا، بھر دیا میرا دامن پھیلانے سے پہلے. یہ اتنا کرم کیوں؟ یہ کیا سلسلہ ہے نشہ رنگ لایا پلانے سے پہلے؟ مولانا محمد قاسم نانوتوی پیغمبر کا کتنا بڑا عاشق ہے. شورش کشمیری نے کہا، شافعی کون و مکان کی راہ دکھلاتا رہا، گمراہان شرک کو توحید سکھلاتا رہا، اور پرچم اسلام ابر درخشاں کے روپ میں بتکدوں کی چار دیواری پہ لہراتا رہا. آپ کو میرے شعر سمجھ میں آ رہے ہیں؟ اگر کوئی بات سمجھ میں آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ کیا کہنا چاہیے؟ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ وہ پٹھان تھا نا پشاور میں، میں تقریر کرتا تھا، وہ نعرے لگاتا تھا. میں نے کہا بعد میں کوئی بات سمجھ میں بھی آئی، نعرے بڑے لگاتے تھے. اس نے کہا سمجھ ومجھ کچھ نہیں آتا تھا، تمہارا جوش کرتا تھا، ہمارا نعرہ لگاتا تھا. کہیں ایسی بات ہی نہ ہو کہ تمہارا جوش کرتا تھا ہمارا. آج کل لوگوں کا حال یہ ہے کہ بات سمجھ میں نہیں آتی، ایسے ہی سر ہلاتے رہتے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اور نوجوانوں کی حالت یہ ہے کہ مسئلہ پوچھا نہیں، بات بنائی نہیں، کوئی اہمیت نہیں. مولوی صاحب نے کہا نماز پڑھو. تین چار لڑکے تھے بھاگے ہوئے مسجد میں آئے، وضو نہیں کیا، سیدھے امام جماعت کھڑی ہے پیچھے، نیت باندھ کر کھڑو گے بغیر وضو کے. نماز نیت باندھی ہوئی، ایک دوسرے سے کہتے کتنی رکعتیں ہوئی نماز میں، دوسرا کہتا ہے دو ہوئی ہے، تیسرا کہتا ہے نماز میں بولنے کی اجازت نہیں ہے، چوتھا کہتا ہے شکر ہے میں نہیں بولا، اللہ کا شکر ہے. ہو گئی ساروں کی یہ ساری باتیں دین کی طرف توجہ نہ ہونے کی دلیل، توجہ ہی نہیں. اس کی طرف توجہ ہے میرا لال دپٹا ململ دا، ہے یا نہیں؟ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین پر عمل کرنے کی توفیق دے. ایک بات ضمنی طور پر ذہن میں آ گئی، ایک آدمی نے یہ پوچھا تھا کہ مولانا حق نواز کہتے ہیں کہ شیعہ کافر ہے، یہ آج تک بات عام لوگوں میں بیان نہیں کی گئی. مولانا حق نواز کے باپ کا دین نہیں ہے، دین مصطفیٰ کا ہے، دین صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا ہے. شیعہ کے کفر کی تین بڑی وجہ ہیں، یاد رکھنا، یہ تینوں باتیں پلے سے باندھ لینا، ساری زندگی میں کوئی آدمی آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ تین باتوں کی وجہ سے شیعہ کا کفر دنیا کے سامنے ظاہر ہو چکا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ شیعہ قرآن کا منکر ہے، شیعہ کس کا منکر ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ شیعہ ختم نبوت کا منکر ہے، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ شیعہ صحابہ کو گالیاں دیتا. تین بڑی وجہ ہے شیعہ کے کفر. میں نے تربیتی نشست میں بھی کہا اور ابھی بھی آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ شیعہ کی سب سے بڑی کتاب کا نام ہے کافی. کیا نام ہے؟ شیعہ کی بڑی چار کتابیں ہیں. کتنی کتابیں؟ جس طرح مسلمانوں کی کتابیں ہیں ستا، چھ کتابیں. قرآن کی آیتیں ہیں 17,000،
اس کا مطلب ہے کہ تین گنا بڑا قرآن تھا، دو حصے قرآن غائب ہو گیا اور تیسرا حصہ باقی، اور 1400 سال سے پوری امت اسلامیہ کا یہ عقیدہ ہے، ملت اسلامیہ کا، قرآن کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اسی کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں، اس کے زبر میں شک نہیں، اس کی زیر میں شک نہیں، اس کی پیش میں شک نہیں، اس کے ایک ایک صورت میں، ایک ایک رکوع میں، ایک ایک آیت میں، ایک ایک فقرے میں، ایک ایک سپارے میں شک نہیں، یہ مکمل اللہ کی کتاب ہے، اور اسی کو قرآن نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، او لوگو آج محمد پر اللہ نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، گویا کہ یہ قرآن ایک مکمل کتاب ہے، مکمل اسلام ہے، مکمل دین ہے، یہ 1400 سال سے ہر امام کا، ہر پیشوا کا، ہر مقتدا کا یہ عقیدہ، 144,000 صحابہ کا یہ عقیدہ، 4 بڑے اماموں کا یہ عقیدہ، 2,00,000 محدثین کا یہ عقیدہ، ہر امام کا، پیران پیر کا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا، خواجہ محی الدین چشتی اجیری کا، سلطان العارفین سلطان باہو کا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا، سلطان خواجہ بہاء الدین زکریا ملتانی کا، جتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ گزرے ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ 30 پاروں والا کلام مکمل اللہ کا کلام ہے، اس کے کسی لفظ میں، کسی زیر اور زبر میں کوئی شک نہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن شیعہ مذہب کے سب سے بڑے معتمد محمد بن یعقوب کلینی اصول کافی میں کہتے ہیں کہ ہمارے قرآن کی آیتیں تھیں 17,000، کتنی آیتیں تھیں؟ 6,666 آیتوں والے قرآن کو انہوں نے نامکمل کہا، بھئی وہ قرآن کہا ہے 17,000 آیتوں والا، تو وہ کہتے ہیں تو وہ قرآن ہے سرہ من رعا غار میں، کہاں ہے؟ غار میں، محمد بن یعقوب کلینی کہتے ہیں کہ وہ قرآن غار میں ہے، اور قرب قیامت میں امام مہدی آئیں گے تو وہ قرآن لائیں، یہ جو موجودہ قرآن ہے یہ نامکمل ہے۔ مجھے یہ بتائیں، ایک آدمی الف لام میم ذالک الکتابو کی بجائے ذالک الکتابی کہے تو کافر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ لن تنال البری پڑھے تو کافر ہو جاتا ہے، زبر زیر کے فرق والا کافر ہو جاتا ہے، 6,666 آیتوں میں 6,667 آیتیں مانے تو کافر ہو جاتا ہے، 6,665 آیتیں مانے تو کافر ہو جاتا ہے، اور جو یہ کہے کہ اصل قرآن کی آیتیں 17,000 تھیں، مجھے بتاؤ وہ مسلمان کہتے ہیں کہتے ہیں یہ کافر کافر کی رٹ لگاتے، کافر کافر کی رٹ، ہمیں کوئی نشہ چڑھا ہوا ہے کسی کو ہم کافر کہتے ہیں؟ ایک آدمی کا عقیدہ کفریہ ہے اور وہ نام علی کا لے جن کا اس 30 پاروں پر مکمل ایمان تھا، نام حضرت حسن اور حسین کا لے اسی قرآن کو مکمل قرآن سمجھتے تھے، نام فاطمہ کا لے جو اسی قرآن کو مکمل قرآن سمجھتی تھی، جو اہل بیت کا نام لے کر قرآن کی تحریف کا اور نامکمل ہونے کا قائل ہو، میں اس کو اہل بیت کا دشمن نہ کہوں تو کیا کہوں؟ کہنے لگے جناب ہمارے قرآن کی آیتیں 17,000، میں نے کہا بڑی عجیب بات ہے، پھر وہاں یہ بھی لکھا کہ ہمارے قرآن کا سائز ہے 70 گز لمبا، اصول کافی میں کیا لکھا قرآن کا سائز کتنا ہے؟ میں نے کہا بند پڑا ہو تو 70 گز، اگر کھول دیا جائے تو 140 گز، کھول دیا جائے تو 140 گزوں کے فٹ کتنے؟
ماشاء اللہ تقریر اگے سنی ہوئی ہے میری. کتنے فٹ؟ 420. ٹھیک ہے. تو جس مذہب کے قرآن کا سائز ہی 420 ہو, اس کا مذہب سارا 420 نہیں ہوگا. جس مذہب کے قرآن کا سائز 420 ہے, وہ خود بھی 420 ہے, اس کا مذہب بھی 420 ہے. میں نے فیصل آباد میں لوگوں سے کہا تو یہ قرآن منظور ہے, تو ایک بوڑھے نے کہا نہیں ہمیں نہیں منظور. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا ہمارے مکان کی جگہ 3.5 مرلہ ہے, وہاں تو یہ کھول ہی نہیں سکتا. شیعہ کی بنیادی کتاب اصول کفی میں اس قرآن کے نامکمل ہونے کا اعلان ہے. اسی وجہ سے امام الہم حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے شیعہ کے کفر کی کئی وجوہ لکھی ہیں. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے تحفہ اثنا عشریہ میں شیعہ کو کافر لکھا ہے. میرے دوستو, شیعہ کے کفر میں کوئی شک نہیں. کوئی اپنی مصلحت کی بنا پر, کوئی اپنے ذمہ داروں کے ڈر کی بنا پر, کوئی گورنمنٹ کے ڈر کی بنا پر, کوئی اپنے عادت کی بنا پر, کوئی اس کفر کو ظاہر نہ کرنے والی طبیعت کی بنا پر خاموش رہے تو اور بات ہے, لیکن دنیا کی کوئی عدالت اس قرآن پر شیعہ کا ایمان ثابت نہیں کر سکتی. اگر اس قرآن پر شیعہ کا ایمان ہے تو شیعہ کو چاہیے محمد بن یعقوب کلینی کو کافر کہیں. میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ مولانا منظور احمد چنیوٹی توجہ کریں, اور پاکستان کے 4 اور علماء پچھلے سال ایران کا دورہ کرنے گئے. کہاں گئے؟ ایران کا دورہ کرنے کے لیے گئے. وہاں ایک دعوت میں مولانا منظور چنیوٹی صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے ایک میٹنگ ان سے کہا کہ تمہارا تو اس موجودہ قرآن پر ایمان نہیں, تمہارا موجودہ قرآن پر انہوں نے کہا ایمان ہے. تو مولانا چنیوٹی نے کہا کہ پھر وہ جو روایتیں ہیں تمہاری کتابوں میں آتی کہ یہ قرآن نامکمل ہے, یہ تو 2000 روایتیں ہیں. کہنے لگے وہ ضعیف روایتیں. وہ کون سی روایتیں؟ مولانا چنیوٹی نے کہا ٹھیک ہے, پھر جنہوں نے وہ کہا کہ قرآن نامکمل ہے تم کہو کہ وہ کافر تھے. کہنے لگے نہیں, وہ تو ہمارے امام تھے, وہ تو ہمارے. اب بتاؤ کہ دنیا میں شیعہ کا دجل اور کفر اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس دجل کی موجودگی میں, اس کفر کی موجودگی میں, اس فریب کی موجودگی میں ہم شیعہ کے اسلام کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی ضد تو نہیں, کوئی جھگڑا تو نہیں؟ یہ پہلی وجہ ہے شیعہ کی. اور دوسری بات, خمینی صاحب نے اپنی کتاب کشف الاسرار کے 119 صفحے پر لکھا ہے کہ عمر فاروق کافر تھے. خمینی صاحب نے لکھا, میں تو خمینی صاحب کہتا ہوں. میری بات پر آپ غور کریں, ہم لڑائی کرنے والے نہیں, ہم جھگڑے والے نہیں کہ خام خواہ کسی کی پگڑی اچھالیں, لیکن میں پڑھے لکھے لوگوں کو, سمجھدار لوگوں کو جن کو اللہ نے شعور بخشا ہے, میں ان کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ میری باتوں پر غور تو کرو. جھگڑے کی کوئی بات ہے؟ جب مولانا حق نواز یا انجمن سپاہ صحابہ یا ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ شیعہ کا اس موجودہ قرآن پر ایمان نہیں, یا شیعہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے جناب یہ فرقہ واریت کی باتیں کرتے ہیں, ان کا کام لڑانا ہے, ان کا کام بڑھانا ہے. ہمارا کام لڑانا ہے جو یہ کہے کہ یہ قرآن نامکمل کتاب ہے, اور پھر قرآن و سنت کے نام پر کانفرنس کر کے اس پوری امت کو دھوکا دے. اگر اس فریب کو ہم چاک نہ کریں, اس کفر کو ہم ننگارا کریں, تو ہم پر بھی تف ہے,
دیوبند کے فرزم پر یہ فرض ہے کہ ایسے فریب سے ایسے تجل سے پردہ اٹھا کر آنے والی نسلوں کو اس کفر سے بچائے, اس تجل اور فریب سے بچائے.
علماء دیوبند, علماء دیوبند, علماء دیوبند.
کوئی جھگڑا کرنا ہمارا مقصود نہیں ہے. اگر کوئی پڑھے لکھے لوگ یہاں موجود ہیں میری باتوں پر غور کریں, خدا کی قسم ہم اس ملک کے وفادار ہیں. ہم جھگڑا کرنے والے نہیں, ہم لڑائی کرنے والے نہیں ہیں, ہم پر امن ہیں. آج جب شیعہ تجل اور فریب کی کے آخری نقطے پر پہنچ کر عقیدہ یہ رکھے کہ قرآن نامکمل ہے اور کانفرنس کرے قرآن و سنت کے نام کی, ہم پر فرض نہیں ہے کہ اس کفر کو ننگا کرے. بولو تو صحیح. اس تجل سے پردہ اٹھائے. خمینی نے اپنی کتاب الحکومت الاسلامیہ کتابوں کا نام یاد رکھے. میں نے کوئی آپ کو فلسفیانہ باتیں نہیں بتائیں. پہلی بات کہ شیعہ قرآن کا منکر ہے. دوسری بات کہ شیعہ ختم نبوت کا منکر ہے. الحکومت الاسلامیہ خمینی کی اپنی کتاب ہے, اس کتاب کے 121 صفحے پر, اردو میں 121 صفحہ اردو ترجمے کا, جو لاہور سے منصورے سے اسد گیلانی نے جس کا ترجمہ کیا, اس کے 121 صفحے پر یہ لکھا ہے کہ 124,000 انبیاء بھی وہ مقام نہیں پا سکے جو ہمارے پر اماموں نے پایا. یہ خمینی کی اپنی لکھی ہوئی کتاب ہے. یہ بات مرزا غلام احمد قادیانی نے کہیں نہیں لکھی کہ میرا درجہ 124,000 انبیاء سے زیادہ ہے, اس کو ساری امت نے کافر کہا. کہا کہ کہا, اور جو حضور سے بھی بڑا درجہ اور 124,000 انبیاء سے بھی بڑا درجہ اپنے 12 اماموں کا کہتا ہے وہ ختم نبوت کا قائل رہ سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے امام معصوم ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں نبی معصوم ہے, وہ کہتے ہیں امام معصوم ہے. وہ کہتا ہے جناب امام مختار کل, امام حاجت روا, امام مشکل کشا, امام پیشوا, جو نبیوں میں صفتیں لوگ رکھتے ہیں وہی صفتیں اماموں میں درج کر کے یہ کہے کہ 124,000 انبیاء سے ان کا مقام بلند تھا, وہ ختم نبوت کے قائل رہ سکتے ہیں؟ یہ دوسری ان کے کفر کی وجہ ہے. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ شیعہ کے نزدیک حضور کی وفات کے بعد 4 آدمی کل مسلمان رہ گئے تھے, باقی سب نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے. ایک میری بات سمجھو, یہ نعرے آپ اپنے دماغ اور قلب میں رکھیں, میری بات پر غور کریں, ٹھیک ہے نا؟ شیعہ کہتے ہیں محمد بن یعقوب کلینی, اور ملا باقر مجلسی کہتا ہے ملا باقر مجلسی, جس نے جلاء العیون کتاب لکھی جو شیعہ مذہب کی یہ بھی بنیاد کتاب, اس میں وہ کہتا ہے کہ حضور کی وفات کے بعد مقداد, سلمان, ابو ذر, مقداد نام یاد رکھیں, مقداد بن اسود, سلمان فارسی, ابو ذر غفاری اور ایک اور صحابی, ان 4 آدمیوں کے علاوہ کل صحابی مرتد ہو گئے تھے, نعوذ باللہ, کلمہ چھوڑ گئے تھے, دین چھوڑ گئے تھے. خمینی نے کشف الاسرار کتاب میں لکھا کہ ابو بکر تو سرے سے قرآن کا دشمن تھا, عمر نعوذ باللہ اسلام کا مخالف تھا, اور نعوذ باللہ عثمان غنی اور امیر معاویہ نعوذ باللہ, نعوذ باللہ بدکماش آدمی تھے, اپنی کتابوں میں لکھا. یہ کتابیں جو خمینی کی حکومت کی طرف سے جن کا 13 زبانوں میں ترجمہ ہو کر
پوری دنیا میں یہ کتابیں پہنچیں اور پاکستان میں بھی یہ کتابیں مفت تقسیم ہوئیں سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، اور ایران کا سفارت خانہ پاکستان میں ان کتابوں کی تشہیر کر رہا ہے. جب ایسی کتابیں جس میں ابو بکر و عمر کے خلاف لکھا ہوا ہو، حضرت عائشہ کے خلاف لکھا ہو، قرآن کے خلاف لکھا ہوا ہو، ختم نبوت کے خلاف لکھا ہوا ہو، ایسی کتابیں ایک نظریاتی ملک میں جس کو اہل سنت کی سٹیٹ کہا جاتا ہے، اہل سنت کے ملک میں یہ کتابیں مفت تقسیم کی جائیں، مفت بازاروں میں پھرائی جائیں، مفت سکولوں میں بھیجی جائیں، کالجوں میں تقسیم کی جائیں، یونیورسٹیوں میں تقسیم کی جائیں، اور پھر ان کتابوں کو عام کرنے کے لیے کئی ادارے ملک میں قائم کیے جائیں جو نوجوانوں کو یہ کتابیں پڑھائیں. ایسے حالات میں تم مجھے بتاؤ، پڑھے لکھے لوگوں، سمجھدار لوگوں، میں کیا کروں؟ اگر میرے اندر غیرت ہے تو کیا کروں؟ حق نواز میں غیرت ہے تو کیا کرے؟ عالموں میں غیرت ہے تو کیا کرے؟ یا تو غیرت بن کر چپ کر کے بیٹھ جائیں، اور یا غیرت مت بن کر سر پہ کفن باندھ کر اس کفر کا چیتڑا ننگا کرنے کے لیے میدان میں آئیں. جیلے ہو تو اس کو عبور کریں، تختہ دار ہو تو اس پر چڑھ جائیں، جیل آئے تو برداشت کریں، لوگوں کی گالیاں برداشت کریں، اور کئی بڑے لکھے ہمارے لوگوں کا یہ تانا بھی برداشت کریں کہ مولوی کہتا ہے یہ کافر ہے، اس کا کام ہی کافر رہنا ہے. تم ہمیں تانے دو، ہمیں فسادی کہو، ہمیں برا کہو، انتظامیہ ہمیں تخریب کار کہے، لیکن بتاؤ میں کیا کروں؟ جب قرآن کی توہین ہو، جب صحابہ کی توہین ہو، جب شریعت کی توہین ہو، جب نبوت ختم نبوت پہ ڈاکہ ہو، بتاؤ میں کیا کروں؟ اقناعات کیا کرے؟ سپاہی صحابہ کیا کرے؟ غیرت کا تقاضا ہے کہ ساری پابندیوں کو توڑ کر ہم اسلام کی عظمت کے لیے پرچم بلند کریں.
انجمن سپاہ صحابہ، انجمن سپاہ صحابہ، علامہ فاروقی، علامہ فاروقی، مولانا حق نواز جھنگوی، انجمن سپاہ صحابہ.
یہ کئی یہ تین آدمی ہمارے شہید ہوئے. کئی آدمی بد دل ہو جاتے ہیں، دیکھو جی لوگ یہاں سے گئے اور شہید ہوئے. لوگ تو ایکسیڈنٹوں میں بھی مر جاتے ہیں، لوگ تو اسپتالوں میں بھی مر جاتے ہیں. ابھی جو بموں کے دھماکے ہوئے اتنے لوگ مرے، کسی کو کیا پتا تھا؟ ہم کوئی لیا جو گئے تھے مولانا حق نواز کی ذات کے لیے گئے تھے. مولانا حق نواز سے اگر ہمیں محبت اور پیار ہے تو اس لیے پیار ہے کہ اس کا حسن و جمال زیادہ ہے، یا ہمیں کوئی اس سے ذاتی طور پر کوئی مفاد وابستہ ہے؟ حق نواز سے محبت ابو بکر کے لیے ہے، حق نواز سے محبت قرآن کے لیے ہے، حق نواز سے عشق عمر فاروق کے لیے ہے، حق نواز سے اس لیے عشق ہے کہ حق نواز آج اس دور میں جب مولوی گھر میں بیٹھ کر تو شیعہ کو کافر کہتا ہے، لیکن سٹیج پر اس کفر کو ننگا نہیں کرتا. ہمیں حق نواز سے محبت ہے کہ اس دور میں وہ صحابہ کا چوکیدار بن کر میدان میں آ گیا.
حق نشانی، حق کی آواز، حق کی نشانی، حق کی آواز.
اسی کام کے لیے، اسی لیے ہم گئے تھے. مولانا حق نواز سے دین کی وجہ سے محبت ہے، ٹھیک ہے. ان پر وہاں لیا کی انتظامیہ نے زیادتی کی، بھئی تقریر ہوئی، تقریر کے بعد ان پر مقدمہ قائم ہوا. بھئی تم نے مقدمہ قائم کر لیا، اب نظر بندی کا کیا جواب ہے کہ آپ نظر بند کر دیں اور آپ ملاقات پر پابندی لگا دیں؟ ٹھیک ہے، میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے خلاف ہم نے احتجاج کرنا تھا، پرامن مظاہرہ تھا. مظاہرہ کرنے کے لیے ہم گئے، ہم نے شہر میں جلسہ کیا، مذاکرات ہوئے، وہاں کے ڈی سی اور ایس پی صاحب سے مذاکرات ہوئے. مذاکرات کے بعد ہم لوگ مذاکرات ہوئے، بات طے پا گئی کہ صبح 10 بجے مولانا حق نواز رہا کر دیا جائے گا. ہم واپس آ رہے ہیں، چوک آزم سے آگے ہمارا جلوس گزرا، آدھے سے زیادہ لوگ چلے گئے، جو کچھ بسیں پیچھے رہ گئیں ان کو گھراؤ کر کے 500 سپاہیوں نے ان کا گھراؤ کر کے ان کو گولیوں کا نشانہ بنا دیا۔ مجھے بتائیے یہ لوگ ظلمن شہید نہیں ہوئے؟ جو ظلمن مرتا ہے وہ شہید ہوتا ہے، اور یہ لوگ ہم جو لوگ گئے تھے یہ لوگ حق نواز کی ذات کے لیے نہیں گئے تھے، حق نواز سے محبت دین کی وجہ سے تھی، اس لیے صحابہ کی غلامی میں یہ لوگ شہید ہوئے اور یہ جنت کے وارث کر پائے۔ ٹھیک ہے، میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ اور جب تحریکیں چلتی تو بڑے لوگ شہید ہوتے ہیں، بڑے لوگ قربانیاں دیتے ہیں۔ ختم نبوت کی تحریک میں 10,000 آدمی شہید نہیں ہوا، ترجمہ میں 74 میں 70 آدمی شہید نہیں ہوئے، 74 کی ختم نبوت کی تاریخ میں۔ پاکستان بنا تو کتنے لوگ شہید ہوئے، 1857 کی جنگ آزادی میں کتنے لوگ شہید ہوئے۔ اب یہ صحابہ کی تقدس کی تحریک ہے، انجمن سپاہ صحابہ، اس نے آگے بڑھنا ہے، پتہ نہیں ہم نے بھی اس میں شہید ہو جانا ہے، ہمارے ساتھیوں نے بھی مر جانا ہے، ہم نے بھی اس میں اپنا خون کا قطرہ بہانا ہے، ہم تو اس کے لیے تیار ہیں، اگر ہماری موت اس کے لیے لکھی ہوئی ہے ہم اس کو ٹال سکتے؟ کوئی غرض نہیں دنیا میں، صرف یہ ایک ہوک اٹھتی ہے دل میں کہ جن صحابہ نے دین کے لیے خون کے نذرانے پیش کیے آج ان کو کوئی کہے کہ وہ تو دل سے مسلمان ہی نہیں تھے، اور ہم چپ کر کے گھروں میں بیٹھے رہے۔ دائرہ دین پناہ کے دوستو، مجھے بڑی خوشی ہے آپ کے جذبے سے، آپ کی محبت سے، اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو تادے سلامت رکھے۔ انجمن سپاہ صحابہ یہاں قائم ہو گئی ہے، اس کے ساتھ آپ تعاون کریں، اس کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ ہمارا تعلق علماء دیوبند کی جماعت کے ساتھ ہے کہ جن کا شجر نسب تاج دار مدینہ تک پہنچتا ہے، پہنچتا ہے یا نہیں؟ مولانا محمد قاسم نانوتوی نے دیوبند کا مدرسہ بنایا، دیوبند کا مذہب ایجاد نہیں کیا، مذہب کوئی گھر سے نہیں آیا تھا، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی اور ان کے سب سے پہلے شاگرد تھے دیوبند کے شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ، وہ شیخ الہند جس کے شاگردوں میں 32,000 علماء کا نام آتا، 32,000 علماء نے شیخ الہند سے نبی کی حدیث پڑھی، شیخ المولانا محمود الحسن، وہ جس کے پہلے شاگرد کا نام حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی ہے، جس نے 1650 کتابیں لکھ کر پوری دنیا میں اللہ کا قرآن پہنچا، وہ مولانا اشرف علی تھانوی جن کے آگے ہزاروں خلفاء ہیں، یہ شیخ الہند کے شاگرد۔ دوسرے شاگرد کا نام امام انقاب مولانا عبید اللہ سندھی ہے، جس کو انگریز نے 25 سال کے لیے جلاوطن کیا، جب گیا تو داڑھی پھوٹ رہی تھی، جب واپس آیا تو داڑھی سفید ہو چکی تھی۔ وہ شیخ الہند جس کے شاگردوں میں مولانا محمد الیاس تبلیغی جماعت کا بانی پیدا ہوا، وہ شیخ الہند جس کے شاگردوں میں علامہ انور شاہ کشمیری پیدا ہوا، جس نے بخاری شریف کی شرح عربی میں لکھ کر پوری دنیا کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا، وہ شیخ الہند جس کے شاگردوں میں مفتی کفایت اللہ دہلوی پیدا ہوا، جس کے ایک فتوے کو دیکھ کر مصر کے علماء نے کہا تھا کہ روئے زمین پر اس سے بڑا کوئی عالم نہیں، وہ شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ جس کے شاگردوں میں مولانا حسین احمد مدنی پیدا ہوا، جس نے 14 سال پیغمبر کے روضے پر بیٹھ کر حدیث پڑھائی۔ میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی؟ شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ نبی کا کتنا بڑا عاشق ہے، جنت کو خطاب کرتا ہے، کس کو خطاب کرتا ہے؟ جنت کو، جنت کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر جنت، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ ہم سلام کرتے ہیں اس عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو، 11 سال انگریز کی جیل کاٹی، 3 دفعہ زہر دیا گیا، 3 دفعہ پھانسی کا ہوا، راول پنڈی کی جیل میں عطا اللہ شاہ بخاری اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے، چکی خود بخود چلتی جا رہی، کلکتے کی جیل میں 5 سال سزا کاٹنے گیا، لدھیانہ کے نوجوان ضمانت کرانے گئے، انہوں نے کہا شاہ جی ہم ضمانت کرائیں گے. شاہ جی نے کہا یہ قفس سے مجھ کو عزیز ہے, کچھ جی تو لوں گا قرار سے, مجھے اب چمن میں نہ لے چلو, میں ڈرا ہوا ہوں بہار سے.
اور جو چمن سے گزرے تو اے صبا تو کہنا یہ بلبل دار سے, اور خزاں کے دن بھی قریب ہیں, نہ لگانا دل کو بہار سے.
وہ اتنا عظیم آدمی تھا. ہم سلام کرتے ہیں اس احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کو جس کو انگریز نے برف کے بلاکوں پر لٹا دیا اور ایک اور بلاک اس کے جسم پر رکھ دیا اور کہا احمد علی لاہوری اب کیا خیال ہے. مولانا احمد علی لاہوری نے فرمایا اے انگریز میرے جسم کو برف کے بلاکوں سے ٹھنڈا کر سکتے ہو لیکن میرے ایمان کی چنگاری کو ٹھنڈا نہیں کر سکتے. یہ نبی کا عشق تھا کہو پیغمبر علیہ السلام کا. میں وقت بہت ہو چکا ہے, ہم نے سفر بھی کرنا ہے, پونے دو کا تقریباً وقت ہو چکا ہے اور ہمیں ماشاءاللہ وقت اس وقت ملتا ہے جب ساری دنیا سو جاتی ہے. پونے ایک بجے وقت ملا ہے, اس لیے یہ چند ضروری باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں. اس کو لمبا بھی کیا جا سکتا ہے لیکن شیعہ کے کفر کی وجوہ اور صحابہ کے فضائل اور آخر میں مختصر علماء دوبند کا تعارف آپ کے سامنے آ گیا. یہ مدرسے جن کا یہ جلسہ ہے ان کے ساتھ آپ دن ہر وقت تعاون فرمائیں. یہ دین کی فیکٹریاں ہیں, دین کے کارخانے ہیں اور انجمن سپاہ صحابہ کے ساتھ آپ تعاون فرمائیں. یہ نوجوان صحابہ کرام کی ناموس کے لیے کام کر رہے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد و بارک سلم. اے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما, اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما, اے اللہ ہماری مشکلات کو آسان فرما, اے اللہ جو کچھ بیان کیا گیا اس کو قبول فرما. کچھ ساتھیوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ علماء دیوبند کی تاریخ بیان کریں, اس لیے انشاءاللہ آئندہ کسی وقت مفصل بیان ہوگا. اے الہ العالمین جو کچھ میں نے بیان کیا اس کو قبول فرما. اے اللہ ہمیں علماء دیوبند کا غلام بنا, ہمیں صحیح معنی میں صحابہ کرام کا چوکیدار بنا, دین کے لیے دین کی محبت کرنے والا بنا, دین کے لیے سب کچھ لٹانے والا بنا. اے اللہ جو لوگ دور دراز سے ہم کے آنے کو قبول فرما, اے اللہ اس مدرسے کو بڑی ترقی عطا فرما, انجمن سپاہ صحابہ کو بھی بڑی ترقی عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحابہ و بیت ذریات اجمعین.